حدیث ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مسلم اخو المسلم المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یخذلہ. مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو ذلیل کرتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے, حقارت کرتا. التقویٰ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے, اپنے سینے مبارک کی طرف کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تین مرتبہ اپنے سینے مبارک کی طرف اور فرمایا کہ ایک مسلمان کو اتنا کافی ہے, ایک آدمی کے لیے کے برا ہونے کے لیے اتنا اتنی چیز کافی ہے, ایک آدمی کے برا ہونے کی, یہ شخص برا ہے اگر اس میں ایک ہی صفت ہو. کیا صفت ہو؟ کہ وہ دوسرے مسلمان کو فقیر سمجھتا ہے. اتنی اگر کسی میں ایک چیز ہے تو یہ اس کی برائی کے لیے کافی ہے. سمجھ گئے؟ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. اس کا خون, اس کی جان, اس کا مال اور اس کی آبرو. اس چیز میں عوام تو عوام خواص بھی ان گناہوں سے مشکل سے بچتے ہیں. عوام تو عوام خواص بھی, دیندار لوگ بھی مشکل سے ان چیزوں سے بچتے ہیں, حالانکہ ان چیزوں سے بچنا واجب ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, المسلم اخو المسلم, اور اس کو چاہیے کہ یہ کسی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے, نہ اس کو ذلیل کرے, نہ اس کی تحقیر, نہ اس کو فقیر سمجھے. اگر کوئی دوسرے مسلمان کو حقیر یا ذلیل سمجھتا ہے تو یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. مسلمان کی تین چیزیں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, یعنی ایک مسلمان کو ہر مسلمان کی ان چیزوں کی حفاظت اور ان کا احترام اس پر واجب ہے, لازم ہے. کیا کیا؟ اس کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت یعنی آبرو. اب اس حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا. یہ اسلام نے جو ایک معاشرہ بنایا, اسلام نے ایک مزاج بنایا, اس مزاج کو ہم نے بگاڑ دیا. اسلام نے ایک معاشرے کو وجود میں لایا اور صحابہ نے اس کی عملی عملاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسے بازار میں جاتے تھے کہ کوئی کام نہیں تو پھر کیوں جاتے, کہ کوئی مسلمان بھائی ملے گا میں اس کو سلام کروں, ایک بار ایک صحابی نے گاڑی بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اب دوسرے صحابی یہ تو یا حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے رضی اللہ، انہوں نے سلام کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، پہلے جو سلام کرے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ایک بار اس نے پہل نہیں کی۔ تو یہ جو صحابی تھے جن کو عادتاً یہ معلوم تھا کہ ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام میں پہل کرتے ہیں، آج نہیں کی تو شاید مجھ سے ناراض ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے کہ قرآن جو ہیں وہ ہمیشہ سے پہل کرتے تھے، آج نہیں کی۔ تو ان کو پوچھا گیا، لایا گیا ان کو کہ یہ ایسے کہتے ہیں، ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے، لیکن میں اس گھر سے نہیں کہ میں اس کے ساتھ ناراض تھا، میں نے چاہا کہ آج میرا بھائی زیادہ سوال ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، لا یؤمن، ان الفاظ کو یاد کرنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ ان کو اپنی زندگی میں حقیقت میں تبدیل کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، آسان کام نہیں، یہ ہزار بار سے زیادہ شاید یہ حدیث ہم نے سنی ہوگی، لیکن جب تجزیہ کریں گے کیا واقعی ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کامل مومن جب تک نہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا، مہاجرین اور انصار کا جو مواخات ہوا، بھائی چارہ ہوا مہاجرین اور انصار میں، وہ پوری تاریخ میں ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے، لیکن یہ مہاجرین اور انصار یا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے ہی خاص تعریف نہیں تھی، یہ حکم عام لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے مراد ہر مسلمان۔ ابھی حدیث سنی صحیح مسلم کی، ہر مسلم اخو المسلم، تو بھائی یہاں سے، بھائی سے مراد پوری بھائی نہیں، اور بھائی سے یہاں مراد ہر مسلمان، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، تو یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ جب مفقود ہوا، یعنی یہ بھائی چارہ جب ہماری معاشرے میں نہیں رہا، اب بھائی چارہ کس، اب جو اس بھائی چارے نے یا مواخات نے جس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اس نے کس چیز کو جنم دیا؟ اس نے ایثار کو جنم دیا، اس نے بے غرضی کو جنم دیا، اس نے دیانت داری کو جنم دیا، اس نے اس چیز کو جنم دیا کہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے سے زیادہ، اپنے سے دوسرے کے لیے زیادہ اچھا چاہنا، اس کو جنم دیا، جب اس چیز کو ہم نے چھوڑا، اس نے کس کو جنم دیا؟ اس نے خود غرضی کو جنم دیا، اس نے خود غرضی کو جنم دیا، اس نے بددیانتی کو جنم دیا، اس نے اس معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر ہم، یہ شاید اکثر لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بنیادی جو ہم کہاں چوک گئے، ہم کہاں راستہ بھول گئے، ہمارے ہمیں تعلیم کون سی تھی، ہم کہاں کس راستے پر پڑ گئے، اور یہاں اپنے آپ کو یعنی اپنے ظاہر کو، باطن کو، طبیعت کو اس کو مولڈ کرنا ہے. بچپن سے ہماری جو پرورش ہوئی اور جو ہم جو نشو نما ہمارا ہوا ظاہر اور باطن کا، وہ ایک غلط سانچے میں ہوا. اور یہ خود غرضی اور یہ بددیانتی، یہ جھوٹ، یہ ظلم، حدیث میں کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس کو ظلم نہیں کرتا. اس بھائی چارے نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا دنیا میں، اس نے کس چیز کو جنم دیا؟ انصاف کو، عدل کو، بے ظلمی کو. اب جب ہم نے اس کو چھوڑا، اب ہم کیا بن گئے؟ ظالم بن گئے. اب دکاندار بھی ظالم، ملازم بھی ظالم، ہمسایہ بھی ظالم. یعنی ہم اگر ہم کیا کہتے ہیں اس کو، اولاد کی حیثیت سے ہیں تو والدین پر ظلم کرتے ہیں، والد کی حیثیت سے ہیں تو اولاد پر ظلم کرتے ہیں، بھائی کی حیثیت سے ہیں تو بھائی پر ظلم کرتے ہیں، بہن پر ظلم کرتے ہیں، ہمسایہ کی حیثیت سے ہیں تو ہمسایہ پر ظلم کرتے ہیں، ملازم کی حیثیت سے ہیں تو اپنے جو متعلقین ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، دکاندار ہیں تو گاہک پر ظلم کرتے ہیں، گاہک کی حیثیت سے ہیں تو دکاندار پر ظلم کرتے ہیں. یعنی ایک، حالانکہ ایک نقطہ تھا جس، ایک سانچہ تھا. سانچہ سمجھتے ہو؟ یعنی سانچہ، جب آپ کو کیک بنانا ہے تو آپ اس کو کیک کی شیپ والا ایک بکس بنائیں گے، اس میں ڈالیں گے اس را میٹیریل کو، تو کیک بن جائے گا. اگر آپ کو اور کوئی چیز بنانا ہے ویسا سانچہ بنائیں گے. تو ہمارے بچپن سے ہم غلط سانچے میں پڑ گئے. ہمارا سانچہ کیا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے بھائی کے لیے، اب یہ اپنے اندر ودیعت کرنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن مومن کا یہی کام ہے، یہ سمجھ جاؤ. مومن کا، ہاں. اس لیے جو اللہ کے جو بندے، اب اگر ان سے مشورہ پوچھا جائے گا، کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے. کیوں غلط مشورہ نہیں دیں گے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مشورہ امانت ہے. اگر آپ سے کوئی مشورہ پوچھ رہا ہے، ہاں، یہ امانت ہے، یعنی آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے. اگر آپ صحیح مشورہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں. اب پھر گھوم گھام کر پھر اسی حدیث پر آئے گا، آپ نے اس کو غلط مشورہ کیوں دیا؟ کیوں؟ آپ اس کے لیے اچھا نہیں چاہتے. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو بھی دوسرے کے ساتھ کریں گے، یہ آسان طریقہ اپنی اصلاح کا یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کیا، دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس پہ ایک منٹ کے لیے سوچو. اگر میں اس کی جگہ ہوتا، میں اپنے لیے کیا پسند کرتا؟ اگر میں اس وقت اس حال میں جو اس کی جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ میری جگہ ہوتا، میں کیا چاہتا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے، تو وہی معاملہ مجھے اس کے ساتھ کرنا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو ہم غلط سانچے میں پڑ گئے، تو ہم بنیادی طور سے ہم چوک گئے ہیں صحیح راستے سے. تو اگر یہ ایک صفت نہیں بنتی تو ہم برابر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم برابر اس حدیث کے مصداق کہ ہمارا ایمان کام، لا یؤمن احدکم، جب تک یہ صفت نہیں بن پا رہی ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہو رہا. جب ایمان کامل نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کامیابی کیسے مل جائے گی؟ آپ کو دینی، روحانی یہ ساری ترقی کہاں سے مل جائے گی؟ تو ضروری یہ ہوا کہ ہم اس بات پر ذرا بڑے سنجیدگی سے غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے. ہاں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے, کیونکہ نفس ہر قدم پر مخالفت کرے. نفس شیطان کی صفت کا ہے. اب اس میں گھمنڈ ہے, نفس میں گھمنڈ ہے. نفس جس طرح آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بڑا ایگوئسٹ ہے, اب اس میں بڑا تکبر ہے. اچھا یہ مجھے ایسا کہے, اچھا میں اس کے سامنے جھک جاؤں, اچھا یہ میرے لیے ایسا کہے گا, یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. یہ نفس میں تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. اب اس تکبر کو نکالنا اور اس کی جگہ بے نفسی. اب جو شخص اپنے کو حقیر سمجھتا ہے, کچھ نہیں سمجھتا ہے, اگر لوگ اس کی تنقید کریں, لوگ اس کے یہ کریں, یا لوگ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو کرنا چاہیے, تو یہ اپنے آپ کو, یہ تو پہلے اس معاملے کو ایکسپیکٹ ہی نہیں, اس کی اس کو امید ہی نہیں ہے. یہ تو سمجھتا میں ایک حقیر آدمی, میرے اندر ایسے ایسے عیوب ہیں, میرے ایسے اندر ایسے عیب ہیں, لوگوں کو خبر نہیں. اگر لوگوں کو خبر ہوتی تو وہ میری عزت نہیں کرتے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے میرے اندر کیا کیا ہے, لوگ تو میرے ظاہر کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ اپنے اندر چیز ہے پیدا کرنے کی, یہ ہے اپنے اندر کی چیز. اگر یہ ہو گئی, کون سی, لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور کسی پر ظلم نہیں کرتا, کسی پر اور کسی کو ذلیل نہیں کرتا, اور کسی کی تحقیر, کسی کو فقیر نہیں سمجھتا. ہم طرح طرح سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں, کوئی کرپشن میں ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں, کسی میں کوئی سی برائی ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں, کوئی اپنے سے مال میں کم ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں, اور کوئی میں کسی اور خامی میں مبتلا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں, یا جو ہمارے مخالفت کرتا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں, کس کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم لسٹ بنائیں گے کہ ہم ہمارے نظروں میں کتنے قابل قدر ہیں اور کتنے لوگوں کی ہم حقارت کرتے ہیں, تو زیادہ لسٹ نکلے گی جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. حالانکہ المسلم اخو, ہر لفظ حدیث کا جو ہے یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحی کے ذریعے سے فرما رہے ہیں. اب وحی کے ذریعے سے جو بات آ رہی ہے, اب اس میں ایک ایک میں اتنی شفا ہے, ایک ایک لفظ میں, یہ ہمارے لیے کیمیا ہے, لیکن جاننے والوں کے لیے, سمجھدار لوگوں کے لیے, عقل مند لوگوں کے لیے, اور ایمان والوں کے لیے. کن کے لیے, کیا مطلب ایمان, تو ہم بھی ایمان والے, لیکن ہمارا ایمان ضعیف ہے. اب ایمان والا جب دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا, تو وہ اپنے سارے ہتھیار چھوڑ دے گا اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بات اگر اب دیکھو, صحابہ کا جیسا معاشرہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ, یعنی صحابہ کا زمانہ. اب صحابہ کے زمانے میں کیا چیز تھی, صحابہ کے زمانے میں یہ صفت بدرج عتم موجود, کوئی صحابی دوسرے صحابی کے لیے برا نہیں چاہتا, اس پر ظلم نہیں کرتا, اس کو دھوکہ نہیں دیتا, اس سے ناجائز طور سے اس سے یعنی مال یا کوئی بھی چیز اسے اخذ نہیں کرتا, اور نہ اس پر کسی بھی قسم کا ظلم کرتا, یہ ہم ہر لمحے پر ظلم کرتے ہیں, ہم ہر ہر لمحے میں ظلم کرتے ہیں اور پھر اپنے گمان میں ہم بڑے دیندار ہیں، کیوں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر وقت میں ظلم میں مبتلا ہیں. اور ظلم کیسی چیز، ظلم کیسی چیز، اللہ کو ظلم کتنا ناپسند ہے اور ظالم کے لیے کیا کیا وعید ہیں. تو ظلم کیا مطلب ہوتا ہے، ہر طریقے سے ہم ظلم کرتے ہیں، یعنی ہماری جو بھی حیثیت ہے، ہماری جو بھی حیثیت ہے، یعنی ہماری مختلف حیثیت، جیسے میں نے ابھی کہا ہماری ایک حیثیت بھائی کی ہے، ایک حیثیت باپ کی ہے، ایک حیثیت اولاد کی ہے، ایک حیثیت دوست کی ہے، ایک حیثیت ہمسایہ کی ہے، ایک حیثیت پڑوسی کی ہے، ایک حیثیت کیا کہتے ہیں اس کو راستے چلنے کی ہے، ایک حیثیت ہے، مختلف حیثیتیں ہیں. ہر حیثیت میں ہم سے کوئی نہ کوئی، ہم اس کا دوسرا عکس دیکھو، یعنی اس کے دوسرے زاویے سے یا اینگل سے اسی کو دیکھو کہ اب ہم جب دوسروں کے حقوق پورا نہیں کرتے تو وہ بھی ظلم ہو، بات وہی پہنچ جائے گی. دوسروں کے حقوق جب پورا نہیں کرتے، اب بیوی کے حقوق پورا نہیں کرتے تو ظلم نہیں ہے، اس پر ظلم ہے. اسی طرح سے ہر ہر لحاظ میں، تو یہاں ان سب پہلوؤں پر زیادہ ضرورت ہے غور کرنے کی، اور اپنے طبیعت کو کیا کہنا ہے اس کو، یہ مولڈ نہیں، یہ ری مولڈ کرنا، کیونکہ ہم مولڈ ہوئے غلط سانچے میں، اس سے اس کو نکال کر پگھلا کر، اسی کا نام مجاہدہ. مجاہدہ کس چیز کو، مجاہدہ ہے آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مطلب آپ کے پاس کوئی چیز چکور کی ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ گول ہو جائے، آپ کیا کریں گے، اس کو آگ میں ڈالیں گے، پہلے اس کو پورا پگھلائیں گے، پھر نئے سرے سے اس کو نئی شیپ دے دیں گے، تو ری مولڈ کریں گے. تو اسی طرح سے ہمیں پہلے اپنے آپ کو، اسی کو منا مجاہدہ ہے، آگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. تو کیا فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دے کر اس کے کچھ معاشرے کی حقوق بیان کیا. ایک لفظ فرمایا آپ المسلم، المسلم، اب اسے ایک پورا عنوان قائم کر دیا، ایک ٹائٹل آف اے چیپٹر قائم کر دیا. اب اس چیپٹر میں، اس عنوان میں آپ کے بہت سے مسائل خود بخود نکل جائیں گے. ایک اصول قائم کر دیا، قرآن حدیث میں تو اصول ہی ہیں، اب ایک اصول اوپر کیا ہو گیا، ایک عنوان قائم ہو گیا، کیا ہو گیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب اس کے، اس میں نکلے گا پہلا حق، اس میں یہ ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے. اب یہ ظلم کیا ہوتا ہے، اب یہ سیکھنا پڑے گا، ظلم کیا ہوتا ہے یہ سیکھنا پڑے گا، یہ استاد کے پاس جانا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا کہ ظلم کن کن. اب ظلم یہ نہیں کہ کسی کو لاٹھی مارو، کسی کو ڈنڈا مارو، کسی کو لات مارو، اور کسی کے صرف اس کے لاکر سے روپیہ چوری کر کے، بس یہی ظلم. ظلم کی تو اتنی مثالیں ہیں، مشکل سے ہمارا کوئی عمل ظلم سے خالی ہو جائے گا، مشکل سے اکثر ہمارے عملوں میں ظلم ہوگا اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں. اس میں ہر قسم کا ظلم داخل ہے، خواہ جسمانی ہو، خواہ مالی ہو، زبانی ہو، نفسیاتی ہو. آپ کسی کو پر خواہ مخواہ میں سائیکولوجیکل دباؤ ڈالتے ہیں، اب اس کو ذہنی پریشان کرتے ہیں، ظلم. آپ نے کسی کو جسمانی طور مار دیا، سب کہیں گے کیا ہو گیا اس کو ظلم کیا، آپ نے کسی کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا. آپ کے یہ ضروری ہے آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کا وتیرا ایسے اکڑ کر چل گیا اور اس کا کیا کہتے ہیں، اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا. ایسے اس کو کیا کہتے ہیں، کبھی اشارہ کنایا سے بھی دوسرے کی تحقیر ہو جاتی، انسان کے اشارے کنایات اور اس کے وطیرے سے, اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن ایسے اس کے ساتھ ایسا وطیرہ کیا, اب اس میں سے ظلم جھلکتا ہے, اب وہ بیچارہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح کسی مسلمان کو نہ حق جسمانی اذیت پہنچانا, مالی نقصان میں مبتلا کرنا حرام ہے, اسی طرح اسے زبان سے برا کہنا یا بڑے مجمع میں سے کسی اور طرح شرمندہ رسوا کرنا بھی ناجائز ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں پتا منا تم دھون کون سا نہیں جد فور زائن چکرمس تجن بھگوانیا نہیں دھون کون سا نہیں فور اور اس پر فخر کرتے ہیں. یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں, یہ ایک حق قائم ہو گیا. کس عنوان کے تحت؟ المسلم اخ المسلم, کہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم. اب دوسرا حق یہ ہو گیا کہ اب جب اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اب مدد کرنا واجب ہو جائے گا. اسلامی معاشرہ ایسا ہی نہیں, ہم لوگ کیوں مار کھاتے ہیں؟ اب دیکھو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی 23 سال کی محنت میں اور صحابہ نے کیسے اس معاشرے کو وجود میں لایا. آپ دوسرے دیکھو پلیٹو کی چوری دیکھیں گے, کیا دکھا ہے اوٹوپیا کیا بولتے ہیں اس کو, آئیڈیل سٹی, آئیڈیل سٹی لکھا نا وہ تو کتاب میں, یا کسی نے لکھا آئیڈیل کوئی ایسی چیز, وہ ساری چیزیں کتاب ہیں. عملی طور پر دنیا میں ایک سوسائٹی کو آئیڈیل بنانا یہ آپ کو کسی بھی جگہ نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. باقی انہیں کسی نے کتاب میں لکھا, کسی نے زبانی تقریر کی, کسی نے کچھ کیا, لیکن عملی طور پر ایک بہت بڑی جماعت ایک ملک اور کئی ممالک میں لاکھوں لوگوں کو ایسا بنا کے رکھ دیا ہو, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, معجزہ ہے. اب آپ نے کہا المسلم اخو, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اب بھائی کی مدد کرنا تو واجب ہو جائے گا. آسان نہیں, درد جگر ہے, درد سر نہیں. واللہ یہ بندگی درد جگر ہے, خون کے گھونٹ پینا ہے, ایسے نہیں جنت ملتی. جنت ایسے نہیں ملتی, اللہ کے یہاں درجہ نہیں ملتا ایسے. صحابہ کو وہ درجہ, اولیاء کو وہ درجہ ایسے نہیں ملا تھا. اپنے ارمانوں کا خون کر کے, اپنے نفس کا خون کر کے پھر کچھ ملتا ہے. ذرا دکھاؤ یہ عمل کر کے, ایک کسی پر ظلم نہ کرو اور آپ اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ مدد واجب ہو, آپ تو استطاعت پر ہوگا, ظاہر ہے تو استطاعت پر ہوگا, لیکن وہ آپ مدد واجب ہوگی نہیں ہوگی. ہم کیا ہیں, ہم تو بالکل تقریباً 100% ہم آج کل جو ہیں سیلف سینٹر, یعنی ساری توجہ ہمارے اپنے اوپر اپنے گھر پر ہے, کسی دوسرے کی ہمیں پریشانی. تو یہ مسلم معاشرہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے عملاً صحابہ کو تیار کر کے رکھ دیا, وہ مسلم معاشرہ گیا کہاں؟ تو یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کس چیز کے لیے, اور اس میں سے ہم کو کیا لینا ہے؟ نرم نرم چیز. ہاں بس میں اللہ رحم کرے ایسا نہیں سمجھنا جو عبادات ہیں یہ ضروری نہیں ہے, نماز روزہ یہ سب وظائف تہجد یہ سب چیز, لیکن روح دین جس کے لیے معاشرہ اسلام وجود میں آیا دنیا میں, وہ معاشرہ گیا کہاں اور اس کو کون بنائے گا؟ اور یہ سب واجب ہے یا نہیں ہے, یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی عبادات رنگ نہیں لا رہی ہیں, وجہ یہ ہے. آج کل پیری مریدی بھی رسمیت بن گئی, یہ صفتیں پیدا ہونی چاہیے امت میں, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ صفتیں پیدا ہونی چاہیے امت میں. یہ بڑی درویشی ہے. آج درویشی بھی کیا بن گئی؟ رسمیت بن گئی. میں فلاں کا مرید، فلاں میرا پیر، اور یہ وظیفہ. ٹھیک، بس اسی حد تک معذور. ارے بھائی دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت کر دی اور کیسا ان کو بنا دیا. یہ طریقہ نبوی ہے اصلاح کا، یہ طریقہ. اب ایک ہے سب لوگ مراقبہ میں بیٹھو اور کچھ کھاؤ، دیکھو کچھ کیفیات کا محسوس کرو. ٹھیک، محمود ہوں واللہ اعلم بالصواب. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیدا کیا امت میں، وہ کردار کہاں سے آ جائے گا؟ تو کریکٹر کیسے آ جائے گا؟ کریکٹر بلڈنگ ہی سب سے زیادہ اہم ہے کہ نہیں؟ تو یہ معاشرہ، اب یہ تعلیم ہی پہلے نہیں ہے کسی جگہ. یہ تعلیم نہ رہی، نہ تلقین غزالی رہی، نہ روح بلالی رہی، صرف فلسفہ رہ گیا. یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں. ان کو اپنی زندگی کی حقیقت جب بنائے گا تو کامیاب، نہیں بنائے گا تو کیا حاصل؟ کچھ حاصل نہیں. تو اصل کو سمجھنا ہے، اصل کو سمجھنا ہے. دوسرا حق کیا آ گیا؟ دوسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو مدد کی ضرورت ہو تو دوسرے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرے، اس سے بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بشرطے کہ وہ حق پر ہو اور مظلوم ہو. گویا جس طرح اپنے دوسرے بھائی پر ظلم کرنا حرام ہے، اسی طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ ظلم ہوتا ہو ہوا دے کے اور مدد کی قدرت کے باوجود مظلوم کی مدد نہ کریں. سمجھے؟ تو یہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ صفت اپنے اندر اگر امت میں پیدا ہو گئی تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے. جب امت میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو یہی. اور تیسرا جو حق آ گیا، جو فرمایا کہ اس کو حقیر نہ سمجھے اس کو. اس میں بھی الا ماشاء اللہ، ہم لوگ اس سے، ہم میں سے کوئی ہوگا جو اس سے بری ہوگا، کہ جو دوسروں کو حقیر نہ سمجھتا، جو دوسروں کو نفرت نہ کرتا. تیسرا حق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کو نہ حقیر سمجھے نہ اس کے ساتھ اقرار کا برتاؤ کرے. کسی شخص کو غربت، ناداری، کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھنا تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے. لیکن یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو دینی اعتبار سے معمولی حالت میں دیکھ رہے ہو اس شخص کو بھی حقیر مت سمجھو، جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تین باتوں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا نماز گزار ہے، یہ بڑا دیندار ہے، تو آپ اس کے ظاہر دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑا گنہ گار ہے. حالانکہ تقوی کا معاملہ دل کے اندر سے ہے، وہ اللہ جانتا ہے. آپ کو کیا خبر؟ سمجھے نہیں؟ یہ عبارت اس میں بیچ میں ایک ہے، المسلم وقل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کے بعد نہ اس کو حقیر سمجھو نہ اس کو ظلم کرو. اب اس کے بعد یہ فرمانا بیچ میں التقوی ہا ہونا، اب اس کی کیا دلیل ہے؟ آگے جو فرمایا تھا کسی کو حقیر مت سمجھو، اور اس سے آگے اس کے بعد میں فرمایا کہ ایک شخص کی برائی کے لیے کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. اب حقیر نہ سمجھنے کے لیے دلیل بیان فرمائی کہ آپ کس وجہ سے حقیر سمجھ سکتے ہو. اب وہ کیسا ہے آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ تب کا معاملہ دل سے ہے اور دل اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. دل کو تو اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، لہذا یہ عین ممکن ہے کوئی شخص اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے معمولی نظر آتا ہو لیکن اس کا دل تقویٰ کے دورے سے مالا مال ہو. بلکہ دوسری احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہگار شخص کو بھی سمجھنا جائز نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, وہ اپنی گناہوں سے نجات پا کر تم سے کہیں آگے نکل جائے. گناہ کے کاموں کو اور برا کو برا اور حقیر سمجھنا برحق ہے. تو مشہور ہے انگریزی میں بھی محاورہ تھا, اصل میں یہ ہو اسلام کی تعلیم ہے, ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. گناہ کو برا سمجھو, گناہگار کو برا مت سمجھو, لیکن ان کی وجہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا خود بڑا گناہ ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان میں کچھ اور برائی نہ ہو تو یہی برائی کچھ کم نہیں کہ دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھو. اور آخر میں جو ایک اصولی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے, اس کی جان بھی, اس کا مال بھی, اس کی آبرو بھی. اور ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت, ایک مسلمان کی حرمت یا عظمت حرمت کعبہ معظمہ کی حرمت سے بڑھ کر. اب یہ مسلمان جس پر ہم ظلم کرتے ہیں, جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, جس کی ہم تذلیل کرتے ہیں, ہر ہر ہمارا عمل کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو ظلم پہنچا رہا ہے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اس مسلمان کی حرمت, یہ مسلمان یہاں یہ نہیں لکھا متقی مسلمان, تقوی والا مسلمان, یا مطلق مسلمان چاہے گناہگار ہے چاہے نیکوکار ہے, ایک مسلمان کی حرمت کعبہ معظمہ کی حرمت سے بڑھ کر. لہذا یہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کی غلاف کو پکڑ کر فرمایا تھا, خانہ کعبہ کی غلاف کو ایسے پکڑ کر فرمایا تھا کہ مانتا ہے ایک خانہ کعبہ تو بے شک عظیم ہے لیکن مومن کا دل کچھ سے عظیم ہے. لہذا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان مال یا آبرو پر حملہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس شخص سے بھی زیادہ ہے جو معاذ اللہ کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے کعبے پر چڑھائی کر رہا ہو. فرمایا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, خوب غور کرو, خانہ کعبہ کی مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر. تو کسی نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی, کتنا وہ بڑا گناہ ہے. تو اس سے بڑھ کر گناہ ہے کسی مسلمان پر ظلم کرنا یا اس کی تحقیر کرنا یا اس کی. آسان چیز ہے؟ آسان چیز نہیں ہے مسلمان بننا. ہاں مسلمان بننا, دین کے تقاضے سمجھنا, جنت کا حصول, اللہ کی رضا, ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں, خون کے آنسو پینا ہے, اپنے ارمانوں کا خون کرنا ہے, اپنے نفس کو کچلنا ہے, اپنے تکبر کو اپنے اندر سے دفن کرنا ہے, پھر کہیں جا کر یہ ایمان کا پودا نشو نما پائے گا, ورنہ نہیں پائے گا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے زہر ہیں, تکبر اس کے لیے زہر ہے, دوسروں کی حقارت اس کے لیے زہر ہے, یہ ساری چیزیں اس کے لیے زہر. زہر دیا یہ ایمان کا پودا, کہاں سے تنہا آورا ہو جائے گا, یہ پھل کہاں سے دے دے گا؟ اصلہ ثابت وفروہ سما, جب اس کو زہر زہر دے دیا ہر طرف سے, تو یہ سبق جو ہے یہ سبق اگر یاد آ جائے گا تو زندگی بھر گناہوں سے بچ جائے گی. ہم لوگ یہ مسلسل یہ گناہ کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو ظلم, دوسروں کی حقارت اور خود غرضی, دوسروں کے لیے وہ چاہنا برا چاہنا, اپنے لیے اچھا چاہنا, یہ برابر مسلسل ہم یہ گناہ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے نہیں کرتے رہتے, اب مسلسل جب گناہ کرتے رہتے ہیں تو انجام کیا ہو؟ اگر سمجھ میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے، تو جب بندہ کوشش کرتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، توفیق کے لائی شام اللہ کے توفیق سے ہوگا، خود تو کچھ نہیں ہوگا، خود تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ریا سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات حمیدہ سے جن سے اللہ راضی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان صفات سے نوازے. واخر دعوانا السلام علیکم.